نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس کتاب میں سے آج ہم جن صحابی کی کہانی پڑھیں گے، ان کا نام ہے حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جو ایک موقع پہ ان کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ نے فرمایا، اسید وہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے. انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اندر کہ ایک موقع پہ یہ گھبرا گئے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو جانور بدکنے لگتا تھا، تو بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا خوشخبری دی. تو چلیے دیکھتے ہیں کتاب میں سے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب پہلے تبلیغی مشن پر یثرب پہنچے یعنی مدینہ، تو آپ نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار اسد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا. اس نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ ان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا، جسے وہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شیریں کلامی، صاف گوئی، خوش اخلاقی اور نور ایمانی کی بدولت باشندگان یثرب تیزی سے ان کے گرویدہ ہونے لگے، یعنی ان سے محبت کرنے لگے. گرویدہ یعنی کسی کے گرد جمع ہو جانا. تصور میں آتا ہے کہ جیسے کوئی سرکل باندھ کے حلقے میں بیٹھتے ہیں. اصل میں یہ ایک محاورہ ہے کہ جب لوگ کسی کے قریب رہنے کو خوشی محسوس کریں. سب سے بڑھ کر جس خوبی نے لوگوں کو متاثر کیا، وہ ان کا نہایت سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا دلکش انداز تھا، جس سے پتھر ایسے دل نرم ہو جاتے، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آپ کی ہر مجلس میں کچھ افراد وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے. اللہ اکبر. تو یہ حصہ، اس کا عنوان آپ لکھ سکتے ہیں پہلے معلم مدینہ، سلیش ڈال کے آگے لکھنا چاہیں تو ان کا نام بھی لکھ سکتی ہیں، مصعب بن عمیر. انشاءاللہ اس کتاب میں بھی ہم ان کا ذکر پڑھیں گے آگے جا کے، اللہ نے چاہا تو. حضرت مصعب کی پرسنالٹی پہ بات کرنے کو میرا بہت دل چاہتا ہے. اتنی ان کے اندر خوبیاں تھیں اور اتنا ان کے بارے میں احادیث سے ملتا ہے کہ واقعی ان کو ملنے کا اشتیاق ہو جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ستائے جا رہے تھے، پھر حج کے موقع پہ یثرب سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے بیعت کی، پھر اگلے سال آئے تو کچھ زیادہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک درخواست کی کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں آئیں، ہمیں اپنا کوئی شاگرد یا اپنا کوئی نمائندہ دے دیں جو وہی بات کرے، اس کا پیغام وہی ہو جو آپ کا ہے، تاکہ ہم آپ کے آنے سے پہلے یہاں راستہ ہموار کر سکیں، لوگ آپ کو اس چیز کے ناطے سے پہچان لیں تاکہ شوق بڑھے اور وہ خود مسلمان ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا. میں ان کو سنتی ہوں نا، سوچتی ان کا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ جملہ آ جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے مدینہ میں جا کے اسلام کا نام لیا تھا. مکہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور ابو بکر صدیق ان کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھانے میں مصعب بن عمیر کی بہت زیادہ ہاتھ ہے. اور آپ کو ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اور انہی کی شہادت کی خبر جو پھیلی تھی میدان احد میں، تو بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے. اور ان کے بارے میں ایک اور چیز، بہت دولت مند تھے، امیر تھے. کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب یہ گھر سے پہن اوڑھ کے نکلتے تو لڑکیاں لڑکے دیواروں سے اتر کے دیکھتے یا جھانکتے کہ مصعب آ رہا ہے. خوشبو لگا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جب آتے تو لوگ واقعی ان کو دیکھتے، اور جس طرح ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، ایسا بھی وقت آیا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرتے ہیں اور ان کے جسم پہ چادر تو ہے لیکن اس کو جوڑنے کے لیے بٹن نہیں ہے. کانٹوں کے ساتھ چادر کو باندھتے تھے. مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو، کہتے ہیں کل ہمیں جنتیں ملیں گی، آج صحیح کپڑے نہیں ہیں، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا نہیں ہے. اسی قسم کی کچھ باتیں کی ہوں گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہے وہ مصعب کہ اسلام نے اس کی یہ حالت کر دی. اسلام سے پہلے تو اس کا ٹھاٹ واٹ تھا، اور یہی ہے مصعب کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ اگر سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر کھلتا ہے، یعنی پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ سر چھپا دو اور پاؤں پہ اصغر خاص لگا دو. ایسے لوگ مشنری جذبوں پہ کام کرتے ہیں, کسی چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والے, ان کو ہوش نہیں ہوتی اپنی چیزوں کی, کیونکہ ایک ہی نظر ہے ان کی کہ کام ہو جائے. انشاءاللہ کسی موقع پہ ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن یہاں ایک بہت ہی خوبصورت عمل کا نقطہ ہم سب کے لیے واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بھیج دیا اپنے جانے سے, اور یہ ایک اچھا اصول ہوتا ہے. کہیں بھی آپ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے. نئی جگہ, اجنبی لوگ, نہ آپ کو کوئی جانتا نہ آپ کوئی پہچانتا, آپ اپنے زوم میں کتنے بڑے کیوں نہ ہوں, آپ کا خیال ہو کہ بس جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں, یا لوگ آپ کے بارے میں یہ سوچیں, لیکن حقیقت پسندی کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے وہاں کسی ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے. طلب بڑھتی ہے نا تو پھر لوگ خود تمنا بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان حالات میں کام کیا کہ جب وہاں کوئی تھا ہی نہیں, اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کے لیے مصعب بن عمیر بارش کا پہلا قطرہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنی نیکی کی, کوششیں کی, کتنے اقدامات ہوئے, لیکن ہر ایک کے اندر مصعب بن عمیر کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ آج ہم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں کہ ہمارے دم سے کسی جگہ پہ کام شروع ہو جائے. میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے جب کوئی ملتا ہے, بات کرتا ہے کلاسوں میں اور بڑی لائف چینج, تو میں بہت کریدتی ہوں اس کو, کہتی اچھا بتائیں کیسے ہوا, آپ کیسے کلاس میں آئے تھے, کیا ہوا تھا. اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ میری فرسٹ ٹائم تھی, میں نے اس سے پہلے کبھی قرآن نہیں سنا تھا, کبھی کہیں نہیں گئی, تو پھر اپنے دل میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل جو بدلا ہے تو اس میں میرا اجر ہوگا. کوئی پہلے سے پڑھتا ہوا آتا ہے نا تو اور طرح سے میں فیل کرتی ہوں, لیکن جب بالکل نئے لوگ اور خاص طور پہ دوسرے ٹریک پہ چلنے والے لوگ, پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے, پیچھے سے کمر سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف لے آیا. مجھے پورا یقین ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, لیکن حقیقت ہے کہ ہم تو کچھ اور ہی کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ادھر لے آیا. ہماری بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ ہے اس وقت الحمدللہ, جاب کرتی تھی کافی سال سے کی, اور ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ جاب چھٹ گئی. اور ظاہری بات ہے کہ انسان کو عادت بھی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, تھوڑی سی اتری ہوئی تھی, کیا ہوا جاب چلے گی یہ ہوا. میں نے کہا مبارک ہو ہم نیا کورس شروع کر رہے ہیں. اچھا, میں نے کہا اللہ نے اس لیے چھڑائی ہے. اور الحمد للہ جو انہوں نے شروع کیا تو اللہ نے استقامت دی ہے. ابھی بھی صرف خود نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ کتنوں کو لاتی ہیں, ادھر ادھر کوششیں کرتی رہتی ہیں. میں یہی سوچتی ہوں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ کفر کی یا نادانی کی حالت پہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا, بڑے ہوتے ہیں, ان لیڈ ٹائپ ہوتے ہیں, پھر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی لیڈر بن جاتے ہیں, اور اس لیڈرشپ کا کیا کہنا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر کی جو خوبیاں انہوں نے بتائیں اس پہ بھی تھوڑا سا غور فرما لیتے ہیں, بلکہ اس کو ہائی لائٹ کریں. نمبرز لکھیے, پہلی خوبی کیا تھی؟ شیریں کلامی. اپنے آپ کو پوچھیے کیا میں شیریں کلام ہوں, میرا کلام میٹھا ہے, دل میں اترتی ہیں میری باتیں, ذہنوں کے اوپر سے تو نہیں گزر جاتی, بومبنگ تو نہیں ہوتی لوگوں کے ذہنوں پہ. پھر صاف کوئی سیدھی سیدھی بات کرنی, لگی لپٹی نہیں, کوئی ادائیں نہیں, کوئی بناوٹ سے بات کرنا نہیں. پھر خوش اخلاقی, اچھے اخلاق. دیکھیں دین والوں کو اچھے اخلاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اخلاق تو وہ چیز ہے کہ جو دوسروں کو پہلے آپ کی طرف مائل کرے گا. علم تو وقت تب لے گا جب وہ آ کے بیٹھ جائے گا, لیکن اس کو بلانے میں اور اس بات پہ جمانے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق. پھر نور ایمانی, یہ ہے قیمتی چیز. اندر نور نہیں ہوتا نا, یا آپ اس کو ایسے لکھیں کہ اندر ایمان نہیں ہوتا نا تو باہر نور نہیں آتا. نور کے راستے جو آسان کرتی ہے نا چیز, وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان کو طلب ہوتی ہے روشنی کی. اندر ایمان آتا ہے تو اندر روشن ہوتا ہے, جب اندر روشنی ہے تو پھر باہر اندھیرا نہیں رہ سکتا, اور انسان اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل چمکنے لگتا ہے. صرف خود نہیں چمکتا, دوسرے بھی اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ان کا سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اس کا مطلب کہ ایک ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر ہم قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہماری اگلی بات کیسے سنیں گے؟ آپ کتنی بھی اچھی باتیں کیوں نہ کریں, آپ ایک آیت پڑھیں اور آیتی آپ کی ٹھیک نہ ہو, آپ کا سارا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا محنت کرنی ہے قرآن پڑھنے میں, تجوید میں, یہ بیسک چیز ہے. باقی باتیں تو آپ کی چھپ جائیں گی, قرآن نہیں چھپے گا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ایک دن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اپنے معزز مہمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. تاکہ قبیلہ بنو عبد الاسخل، سب سے زیادہ آسان سپرلیٹو ہے اور یعنی اسم تفصیل ہے، قبیلہ بنو عبد الاسخل کے چند افراد سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اور میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہایت پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی دعوت پیش کرنی شروع کی۔ سبھی خاموش اور توجہ سے سننے اور آپ کی جادو بیانی سے متاثر ہونے لگے۔ جی، اس حصے کو عنوان لکھیے مصحف، پھر آگے سلیش ڈالیے، بڑے لوگوں کے سامنے۔ یعنی اس حصے میں جو چیز غور کی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس قبیلے کو چنا کہ جہاں بہت زیادہ فائدہ دیکھا۔ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک دین اگر پہنچ جائے تو پھر دوسروں کو بھی دین بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر نے اس کے لیے خود کوشش کی۔ عموماً کچھ لوگ تو دین کی دعوت سن کے خود ہی آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی بڑائی کا تصور انہیں دین کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس خود چلے جانا چاہیے، یہ عمل کی بات ہے۔ اس میں جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جب یہ نہیں آتے تو ہم کیوں آئیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے اور دس اینڈ دیٹ، تو ایسے وقت کے لیے یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کہاں بیٹھے، ایک باغ میں میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے اور لوگ جمع ہو گئے جو بھی نئے نئے مسلمان تھے۔ چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے لگے اور آپ نے اسلام کی سچی دعوت پیش کی۔ سب آپ کی بات شوق سے سننے لگے۔ کتنا پیارا منظر آ رہا ہے، میں انجوائے کر رہی ہوں اس سین کو۔ واہ ہے، میٹھے پانی کا چشمہ تو ایسے ہی ہے اس دور میں جیسے آج کے دور میں کوک کا چشمہ بہ رہا ہے۔ میٹھا پانی تو اس وقت میں ریئلی آپ کے آج کے ڈرنک سے بہت بڑی چیز تھی، ہوتا ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں جس باغ میں پانی ہوتا تھا تو وہ باغ دوسرے جگہوں سے کئی گنا قیمتی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں کس کس کو ملیں گے؟ مجھے مصعب بن عمیر سے ملنے کا بہت ہی شوق آ رہا ہے۔ اچھا، نام بھی اچھا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں بیٹوں کے نام بتائیں، پھر جب اللہ کے نام بتائیں کہتے ہیں ہاں وہ تو ہیں اور بتائیں، پھر عبداللہ بتائیں، عبدالرحمن بتائیں، پھر کہتے ہیں اور، اصل میں وہ نیا نام چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اس دو تین نام مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اس میں ایک تو مصعب اور اسید۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایک روز اہل یثرب میں ایک شخص نے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ اب ان کے اسلام کی بات ہے کہ ان تک اسلام کیسے پہنچا۔ ایک روز اہل یثرب میں ایک شخص نے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے، کہ ایک مکی نوجوان ان کے گھروں کے قریب سکونت پذیر ہے، یعنی رہتا ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات مصروف ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اور اسد بن زرارہ نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا، تیرا کچھ نہ رہے، فوراً جاؤ۔ یہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، بیڑا تر جائے، محاورہ ہے ان کا، تیرا کچھ نہ رہے، فوراً جاؤ، اس مکی نوجوان کی خبر لو، جس نے ہمارے گھروں کا رخ کر رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورغلائے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرے، اسے روکو اور تنبیہ کر دو کہ آج کے بعد ہمارے علاقے میں قدم نہ رکھے۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگا، اگر یہ میری خالہ کے بیٹے اسد بن زرارہ کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو میں خود اس کی خبر لیتا اور اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ یہ نہیں پتا کہ جو شخص لفظ بول رہا ہے وہ خود کتنا پیارا اسلام کا مجاہد بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عنوان ہونا چاہیے اس حصے کا؟ عربی میں کہتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا نا یہ شخص کون ہے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا یہ کون، اس لیے ان کو دیکھ کے بھاگوانے اور مارنے تک کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن کل جب ان کو ملتے ہیں، ان کے دل بدلتے ہیں، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں جن کی ہم قدر نہیں جانتے۔ تو آپ اس میں سے یہ لکھ لیجئے اس کو عنوان، کہ ظاہری نظر کا کمال۔ آپ کہیں گے یہ عنوان کیوں لکھا؟ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہم رائے دے دیتے ہیں نا، وہ ہم اپنی ظاہری ویژن پہ دے دیتے ہیں، हमें नहीं पता होता कि उसकी डेप्थ में क्या बात है। तो इस हिस्से से जो हमारे लिए अमल की बातें हैं वो क्या हैं कि इस्लाम अब सरदारों के घरों तक पहुंचने वाला है। साद बिन माज मदीना के सरदार थे, उसैद बिन हुज़ैर ये भी सरदार थे। अब ये देखिए कि दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हर जगह ऐसे ही होता है ना, जब कोई नया शख्स किसी शहर में जाता है या बात जाती है या उसकी कोई भी चीज़ जाती है तो लोग मुख्तलिफ तरह से डिस्कस करते हैं। तुमने सुना, तुम्हें पता ये हुआ। अच्छा, बाज़ दफ़ा आपके मुखालिफीन जितनी अच्छी एडवर्टाइज करते हैं ना उतनी दूसरे आपके दोस्त नहीं करते। यकीन करें, दोस्त वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक मुखालिफ पहुँचा देते हैं बात। जैसे आजकल इस्लाम के साथ हो रहा है, जहाँ हम नहीं पहुँचा रहे वहाँ मीडिया खुद ही पहुँचा रहा है इस्लाम को। हमारी कहाँ ताकत थी कि बच्चों बच्चे घर घर में इस्लाम की बात कर दें, हमारे मुखालिफों ने भेज दिया। तो ये भी बाज़ दफ़ा होता है कि बाज़ लोग खुद बखुद ज़रिया बन जाते हैं इस तरह का, वो आपके खिलाफ बातें करते हैं। उन्हीं में से एक शख्स होता है, अच्छा क्या इतनी बात है, लाओ मैं देखूँ तो सही, इतना ख़राब है ये शख्स, फिर वो जाता है और दिल बदल जाता है। फिर दूसरी चीज़ देखिए कि इससे क्या पता चलता है कि लोग तब्दीली जल्दी कबूल नहीं करते। लोग सो रहे होते हैं ना, सोए हुए को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तब्दीली वो अपने लिए पसंद नहीं करते। फिर आप देखिए कि इस वक्त मुझे जो इसमें रश्क आ रहा है वो असद बिन ज़रारा पे आ रहा है। ये पहले मेज़बान बने अल्लाह के दीन का काम करने वालों के, हर बंदा अपना हिस्सा डाल के गया है, अल्लाह करे हम भी डाल दें। आज भी कितने ऐसी जगह, कितने इलाके होंगे, कितने लोग प्यासे होंगे कि जहाँ तक हम पैगाम पहुँचा सकते हैं, हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम बुनियादों में पड़ी हुई वो ईंट हो सकते हैं जिस पे फिर एक इमारत कायम हो सकती है दीन की, लेकिन हम डर जाते हैं, नहीं ये होगा, मुखालफतें, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, मैं क्यों करूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो असल में शैतान हमें सुला रहा होता है, चलो छोड़ो तुम नहीं करो अब इस काम को, कोई दूसरा करेगा। फिर आप देखिए कि इस वक्त एक और चीज़ भी पता चली कि रिश्तेदारी का पास ज़्यादा है, कि अगर खाला का बेटा ना होता तो हम इसको हो पकाते। तो इसका क्या मतलब है कि बाज़ दफ़ा इंसान को कबीला, बिरादरी, ख़ानदान अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाता है। यही बिल्कुल यानी जुमला जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के लिए भी आता है, तो उनको भी लोगों ने कहा था कि अगर तेरी बिरादरी का डर ना होता तो हम तुझे रजम कर देते। नेकी का मौका बहुत करीब होता है असल में, और करीब की चीज़ नहीं दिखती। मतलब अगर आप देखिए इस वक्त हम देखें तो हम कहाँ देखते हैं, मेरा ख्याल है कि जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं तो हम 2-3 फुट आगे देख रहे होते हैं ना, लेकिन बिल्कुल अपने कदमों के पास नहीं देखते। बहुत सारी नेकियाँ हमारे कदमों के पास गिरी होती हैं लेकिन हम दूर देख रहे होते हैं, इसकी वजह से फिर वो किसी दूसरे को दिख जाती है जिससे वो 2-3 फुट दूर होती है, लेकिन हमारे हिस्से से वो चीज़ निकल चुकी होती है। फिर आप देखिए कह रहे हैं हमारे खुदाओं की तौहीन करें, लफ्ज़ खुदाओं का लफ्ज़ ही बता रहा है कि बात सही नहीं है, एक से ज़्यादा थे यानी कितने ही माबूद बनाए हुए थे, यहाँ खुदाओं से मुराद उनके बुत हैं। फिर एक और चीज़ देखिए कि हमारे कमज़ोर दिल लोगों को वरगला रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जब मुसअब बिन उमैर रात को बैठते होंगे असद बिन ज़ुरारा के पास तो अच्छी बातें करते होंगे ना, आज तो बहुत फ़ायदा, वहाँ हम गए, वहाँ कुएं के पास थे, पानी बिता, लोग आए, लोगों ने बड़े शौक से सुना, लोग रो रहे थे, वो इस तरह बात करते होंगे ना। लेकिन देखिए मुखालिफीन उस बात को जाके कैसे कोट करते हैं कि देखो ये कमज़ोर लोग हैं ना, खाम खा जज्बाती बातें कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को डाल देते हैं बातों में, ऐसे ही रुलाते रहते हैं, ऐसे ही हंसाते रहते हैं। एक ही चीज़ को लोग दो मुख्तलिफ रुख से देखते हैं, जो आपके अंदर होता है ना वही आपकी ज़ुबान पर आने लगता है, वही आपकी निगाह में आने लगता है। आप क्रिटिकली देखें तो आपको कितनी खामियां दिख जाएंगी, और आप एक चीज़ को प्यार और मोहब्बत से देखें तो आपको उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। फिर उसके बाद देखिए कि आज मदीना में क्या हालात हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, एक काफिर नहीं दिखेगा और जा भी नहीं सकता, लेकिन एक वो वक्त था कि एक नया मुसलमान वहाँ नज़रों में आ रहा था। ये बात क्या बताती है कि मायूस नहीं होना, काम शुरू कर दें, आप हर जगह इस्लाम के नुमाइंदे हैं। अगर आज आप अजनबी लग रहे हैं, आज लोगों को आप स्ट्रेंजर लिख रहे हैं, लेकिन आप अपने दीन पे जमे रहे, और अगर आपने अपने दीन को फैलाना शुरू कर दिया एक वक्त आएगा कि पूरी की पूरी बस्ती और कबीला भी वैसा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु की बातें सुनकर उसैद बिन खुजैर ने नेजा पकड़ा और सीधा बाग की तरफ चल दिया। असद बिन जुरारा ने जब दूर से उसे बाग की तरफ आते हुए देखा तो हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के कान में कहा, वो देखो कबीले का सरदार उसैद बिन खुजैर आ रहा है, بہت سے کمالات کی بنا پر اسے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ ازراہ کرم اس کے سامنے خدا کا پیغام عمدہ اور دل نشین انداز میں پیش کریں۔ یہاں سے اب اصل میں بیج ڈلے گا انشاءاللہ۔ آپ لکھئے اس کا عنوان، اسے ہدایت کے راستے پر نکل پڑے۔ لیکن کے بعد کیا کہ ان کو نہیں بتا تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے گئے تھے کہ ذرا دیکھتے ہیں یہ کون ہے جو رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہی جانا انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ہدایت کا پیغامبر بن جائے گا۔ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کان میں بات کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ بری نہ ہو۔ کسی ایسے موقع پہ اگر ضرورت ہو کہ کسی کو ہلکا سا اشارہ کر کے کسی کے بارے میں بتا دیا جائے، مثلا آپ کہیں گئے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا شخص اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ اچھا پروٹوکول چاہیے، یا وہ اپنے حساب سے ایک اچھا باعزت شخص ہے، تو آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ سے یا چپکے سے دوسرے کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کی ٹیک کیئر کریں یا ان کو جگہ دیں یا بیٹھیں۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اگر ان کو قبیلے میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے کمالات۔ یہ بات قابل غور ہے۔ کفر ہو یا اسلام ہو، وہی انسان بڑا بنے گا جس میں وصف ہوگا، کوئی کمال ہوگا، کوئی ایکسیلنسی ہوگی، کوئی خوبی ہوگی۔ ان خوبیوں کے بغیر اگر آپ دیکھیں تو بات نہیں بنتی۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر ایک نگاہ بھی ڈال لے کہ کیا میرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ کام کر سکوں۔ بغیر تیاری کے کسی کام میں کودنا خودکشی کے برابر ہوتا ہے، وہ کام بھی نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے آپ کی ساکھ بھی خراب ہوگی، لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ پھر اسے ایک اور چیز پتہ چلی، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو پہچانے، میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسید بن حضیر بڑے تم تراک اور روب و دبدبے کے ساتھ مجمع کے سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی بڑے جوش کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ہمارے کمزور دل لوگوں کو پھسلانے اور ورغلانے کے لیے تمہیں کس نے اجازت دی؟ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسید بن حضیر کی طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے اور میٹھے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے بھائی کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، خیر اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ ہمارے پاس چند لمحے بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر یہ آپ کو پسند آئیں تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئیں تو ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر نے کہا، بات تو آپ نے دل لگتی کہی ہے۔ ساتھ ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دل نشین انداز میں اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور فضائل بیان کرنے اور دل پذیر لہجے میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنے لگے، جس سے اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے انقباض دور ہونے لگا۔ دیکھیے ذرا انقباض کے اندر روٹ کیا ہے، قاف با دوات، قبض، کسی چیز کو قبضے میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ پکڑی ہوئی۔ انقباض باب انفعال ہے، یعنی جس نے اس کے دل کو باندھا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا دل میں۔ کچھ جذبے ہوتے ہیں جو دلوں کو پکڑ لیتے ہیں، انہی کی طرف اشارہ۔ بالآخر وہ جذب و کیف کے عالم میں پکار اٹھا، آپ کی باتیں کیا خوب ہیں، کس قدر دل نشین اور دل گداس ہیں، جس کلام کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت عظیم کلام ہے۔ پھر اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے بادب انداز میں پوچھا، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، پھر یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ इसके बाद दो रकत नमाज अदा करो। ये सुनकर वो मजलिस से उठा, करीबी कुएं पर गया, गुसल किया, कपड़े धोए, कलमा तैयबा पढ़ा, दो रकत नमाज अदा की और सर जमीने अरब का एक अजीम सपूत यानी बेटा, माहिर शख्स सवार यानी घोड़े पे बैठने का माहिर, दानिश्वर और कबीला औस का हर दिल अजीज सरदार दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। जाती कमालात की बिना पर कबीले के अफराद इसे कामिल के लकब से पुकारते थे, यानी कामिल ऐसी है जैसे आप किसी को इंग्लिश में कहें एक्सीलेंट या जीनियस, यानी जो अपने कमाल के आला दर्जों पे हो, कोई इसमें झोल ना हो। ये बयक वक्त सैफो कलम यानी तलवार और कलम, शख सवारी और तीरंदाजी, नजाबत और शराफत, अक्ल व दानिश और फन किताबत में ख़ास मुकाम रखते थे। बाद में यही साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हों के इस्लाम कबूल करने का बायस बने। फिर इन दोनों के ज़रिए कबीला औस के अक्सर अफराद दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद मदीना तय्यबा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम हिजरत, जाए पना और दारुल हकूमत बनने का शर्फ हासिल हुआ। तो ये था इनका कबूल इस्लाम। करने क्या गए थे, मिल क्या गया, इंसान को खुद नहीं पता होता मैं किस रास्ते का राही हूँ। गुमराही खरीदने जाता है, हिदायत मिल जाती है, और बाज़ दफ़ा उलट भी होता है। अल्लाह ताला माफ़ करे और महफूज रखे बुरे हिसाब से। तो इसका उन्वान भी यही होगा, उसैद का दिल खुल गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि चूँकि सरदार थे तो रोक के साथ चले। इसका मतलब ये कि बड़े लोग जो होते हैं वो हक के सामने ज़्यादा दीदा दिलेरी से खड़े होते हैं, इजहार करते हैं। दूसरी बात, जरूरत देखिए कि मुसअब बिन उमैर को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आप इधर क्यों आए, धमकी देने का अंदाज है। लेकिन मुसअब बिन उमैर का रवैया देखा आपने, मेरे भाई क्या तुम्हें खैर और भलाई मतलूब है, इस जुमले को हाईलाइट कर लें। बस ये है वो जुमला जो आपने लोगों के सामने जाके बोलना है। हाउ कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड सम हेल्प, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। जिस दाई ने, दावत देने वाले ने ये यकीन लोगों को दिला दिया ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खैर का काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इन्नी नासिखुल लकुम, मैं तुम्हारा खैर हूँ, आई एम योर वेल विशर, बस लोगों के दिल में जगह बन जाती है। बाज़ दफ़ा दीन वालों से लोग इसलिए भी खिंचने लगते हैं कि वो ये सोचते हैं कि दीन वाले कुछ मांगेंगे, ये लेने आए हैं, इन्होंने कुछ तलब करना, इनसे पीछे ही रहो, इनके तकाजे बहुत होंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा लोगों को यकीन आ जाए ना, दुनिया के सारे मुतालबे एक तरफ हो जाएं, लेकिन हमारी ज़रूरत इनसे उससे भी बड़ी है कि हमने इनसे आखरत लेनी है, इनसे रहनुमाई लेनी है, और कितने तहम्मुल से कह रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि ये जुमला अपनी नोटबुक्स में लिखना है और इसको अपने हालात के मुताबिक जहाँ भी आप बात करें इसको अच्छे तरीके से बोलना। हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ी होगा कि बातों से होगा, मैसेज कन्वे करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है और फिर बात होती है। फिर आप देखिए कि इसमें जो बात उन्होंने कही कि हमारी बस्ती से निकल जाओ, मुझसे बिन हमारे इस पर माइंड नहीं करें, ज़रा आप एक लम्हे के लिए सोचें। आप दर्श देने गए और बड़े शौक से घर से निकले, वहाँ जाके कोई एक बंदा महफिल में उठता कहता है चले जाओ यहाँ से, क्यों आ गए हो, आप क्या करेंगी? ये तो मुझे यकीन है 80% औरतें रोने लग जाएंगी, हैं वो, मैं तो रोने लग जाऊँगी। है फिर इसमें आप देखिए कि जो भी हम बातें इनकी पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है कि मुसअब बिन उमैर ने उनके साथ ऑफेंड नहीं हुए, उनके साथ झगड़ने की कोशिश नहीं की, उनको बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं किया, बल्कि कहा ठीक है बात सुन लें। कितना अच्छा पॉइंट है। देखें हम बात बस फाइयाँ पेश करने लगते हैं, अपने इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, अपने ताल्लुकात बताते हैं, हम फलां से हैं, हमारा फलां इदारे से ताल्लुक है। नहीं, कुछ ना करें, कभी कहीं जाए। एक बात मैं आप सबको अभी भी कहूँगी और हमेशा याद रखिए, कभी कहीं जाएं तो अपने इदारे के नाम से मत इंट्रोड्यूस हो, जी मैं फलां क्लास की तरफ से आई हूँ या फलां उस्ताद की तरफ, नेवर नेवर एंड नेवर, क्योंकि हमारी दावत लोगों की तरफ नहीं। लोगों के जब हम नाम लेंगे ना, आप जब नाम लेंगे तो पता चलेगा कि आप अपने इदारे में बुला रहे हैं। जब तक अल्लाह की बात आपके बीच में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। फिर इखलास भी तभी आता है, हर कोशिश करो खुदा रुख हो जाए, अल्लाह की तरफ होंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ जो हमने देखी कि इनके अंदर इतने वसफ थे, अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम के लिए चुना, और इस्लाम की तरफ जब आएंगे तब खुद देखेंगे कि ये कितने अच्छे काम करेंगे। अगले हिस्से को देखते हैं। जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो से حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی تو ان کے دل میں قرآن مجید سے والہانہ محبت ہو گئی۔ ہوتی ہے محبت قرآن کو سن کے، یعنی دل میں اثر آتا نا، تو ان کے دل میں بھی محبت آ گئی۔ آپ قرآن مجید کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ سبحان اللہ، بالآخر یہ قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہیں یا تو غازی مجاہد کے روپ میں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا۔ مجھے تو یہ سب آپ لوگوں کی کہانی لگ رہی ہے، لوگ آپ کو تو نہیں کہتے آپ تو قرآن کے ہی ہو گئے، جب دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور توفیق دے ہمیں کرنے کی۔ لوگ کیسے ان کو خود ہی کہہ رہے ہیں، آپ تو پھر قرآن پاک کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا۔ آپ کو قدرت کی جانب سے شیریں کلامی، خوش ذوقی اور سریلی آواز کا وافر حصہ ملا تھا۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، لوگ نیند کی آغوش میں لوریاں لینے لگتے، تو آپ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام آپ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ خوبہو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ تھا اسلام کی طرف پہلا قدم۔ جس زبان سے کل غصے والی باتیں نکل رہی تھی، وہاں اللہ کا کلام آ گیا۔ اس حصے کو عنوان لکھیے اور وہ قرآن سے جڑ گئے۔ آپ جڑنا چاہتے ہیں؟ کس حد تک؟ یہ ہر ایک فیصلہ خود کرے گا۔ پہلی چیز جو مجھے اس میں بہت ہی اچھی لگی اور وہ کیا تھی کہ قرآن کی تلاوت سنی تو قرآن مجید سے والہانہ محبت ہو گئی۔ یہ فیکٹ ہے نا، یہ کتاب بیسیوں سال سے ہمارے گھروں میں تھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سنتے ہیں تو اس کی محبت آتی ہے نا۔ آج بھی آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پاک سنتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک میلوڈیس وائس ہوتی ہے۔ جب اس کا پیغام سمجھ میں آنے لگتا ہے تو واقعی اس کتاب سے محبت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا جملہ تھا کہ جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صفات دی ہیں، مختلف وصف دیے ہیں، خوبیاں دی ہیں، اور ہر بندہ اپنی خوبی کو استعمال کرے تو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن پڑھتے تھے۔ دل میں خواہش آ رہی ہے کہ ان کو سنیں ہم بھی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی زبان سے سنوانے کا موقع دے اور ہم وہیں ہوں جہاں یہ لوگ بھی ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ انسان تو کجا، مطلب کجا تو آپ سمجھے نا کہ انسان تو انسان، بلکہ فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا یحییٰ صحن کی ایک جانب سویا ہوا تھا، پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ رات پرسکون تھی، آسمان صاف شفاف تھا، چشم فلک پیار بھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ پرنم فضا کو قرآنی مہک سے معطر کیا جائے۔ انہوں نے دل گداز آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب گھوڑے نے آپ کی دل سوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا، خطرہ تھا کہ رسی ٹوٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ आपने फिर पढ़ना शुरू किया, उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राहे रास्त पर हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। घोड़े ने फिर उछलना शुरू कर दिया, आप खामोश हुए तो घोड़ा भी सुकून से खड़ा हो गया। आपने वक्फे वक्फे से तिलावत की, जो ही आप तिलावत शुरू करते घोड़ा बिदकने और उछलने लगता। जब आप खामोश हो जाते तो वो भी आराम से खड़ा हो जाता। आपको ये खतरा लाहक हो गया कि कहीं ये घोड़ा मस्ती में आकर मेरे बेटे याहिया को रौंद ना डाले। आप बेटे को जगाने के लिए उसकी तरफ गए, क्या देखते हैं कि आसमान पर एक छतरी नुमा बादल का टुकड़ा है और इसके साथ चिराग नमा रोशन कंदीले लटक रही हैं, जिनकी जियापाशियों ने चारों तरफ रोशनी और चमक दमक फैला रखी है। आपके देखते ही ये बादल का टुकड़ा ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक कि आंखों से ओझल हुआ। सुबह हुई तो हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिरी दी और रात का ये अजीबो गरीब वाकया बयान किया। आपने ये माजरा सुनकर इरशाद फरमाया, उसैद, ये तो फरिश्ते थे जो तेरी तिलावत सुन रहे थे। अगर तुम अपनी तिलावत को मुसलसल जारी रखते तो ये बिल्कुल करीब आ जाते और लोग इन्हें बचशम खुद देख लेते, यानी अपनी आंखों से देखते। सुभान अल्लाह। बाज़ रिवायतों में आता है कि ये सूरत कहफ भी पढ़ रहे थे, और अगर इस डर से ना छोड़ते तो आपने फरमाया कि सुबह इतने फरिश्ते होते हैं कि सब लोग देख लेते। हजरत हुई होगी ना कि ऐसा क्यों हुआ। तो बहरहाल इस हिस्से में आप देखिए कि पहली चीज़ यह है कि अच्छा कुरान जो पढ़ना होता है ये इंसानों के साथ फरिश्तों को भी मुतासिर करता है। दूसरी बात इससे जो समझ में आती है कि बेटा पास सो रहा था फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। आज माओ का हाल क्या, बेटा हो जाए तो कुरान पढ़ना कम हो जाता है, और सोते बच्चे के पास तो ऊंची बात से पढ़ते ही नहीं कि ये जाग जाएगा। क्या सीखा, अगर छोटे बच्चों के पास अब कुरान पढ़ना शुरू कर देना उनको आदत हो जाएगी। बात है जब बच्चे सोते हैं तो माँ इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं, दरवाजे बंद कर रही हैं, उसके कानों पे कुछ रख रही हैं, नहीं करें ऐसा, इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि बाद में फिर ज़रा सा भी शोर होगा तो उठेंगे। बच्चों को आदत डालें, सो रहे हैं ना तो आप उनके पास कुरान पढ़ा करें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। फिर इस तरह आप देखिए कि एक और चीज़ इसमें जो हमने देखी और वो क्या है कि इंसान को खाली तिलावत भी करनी चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जानवरों के अंदर भी हिस होती है। फरिश्तों को देख के असल में बिदक रहे थे नबी सल्लम, जब मैदान जंग में थे तो फरिश्ते उतरे थे तो जानवरों के अंदर हेजिटेशन हो रही थी। इससे क्या पता चलता है कि बाज जगह इंसान का शऊर नहीं जाता तो वहाँ जानवर जो उससे कमतर है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो अल्लाह ताला जिसको जहाँ भी लेके जाना चाहे। और आप ये जुमला देखें ना कि घोड़ा मस्ती में आकर मेरे बेटे याहिया को रौंद ना डाले, राइट। तो ये थी असल बात इसके अंदर। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खैर देनी होती है लेकिन वो थोड़ी खैर पे राज़ी हो जाता है। जिस तरह हज़रत उसैद बिन खुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हो को कुरान मजीद के साथ मोहब्बत थी, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालेहाना उल्फत थी। ये अपने बारे में बयान करते हैं कि जब मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ तो मेरा दिल ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल हो जाता है, दिल पर नूरानी तजल्लियात का वरूद होने लगता है, वारिद से यानी दाखिल होने लगती है। बाइन ही मेरे दिल की ये कैफियत उस वक्त होती है जब मैं रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को अपनी निगाहों से देखता हूँ। फरमाते हैं कि मेरी दिली तमन्ना थी कि मुझे मौका मिले तो आपके जिस्म अथर व अकदस को चूम लूँ, यानी आपकी बॉडी को किस करूँ। एक दिन मेरी ये दिली तमन्ना भी पूरी हुई। हुआ क्या कि एक रोज़ मैं मजलिस में बैठा हुआ लोगों को नसीहत आमोज़ कहानियाँ सुना रहा था। होती हैं कहानियाँ नसीहत आमोज़, और मिल रही है आपको नसीहत इन कहानियों के पढ़ने से, तो वाकई कहानी का एक असर होता है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनज़रे इस्तेहसान, हुसन से है इसका रूट, देखते हुए मेरी बगल में चुटकी ली। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, इससे मुझे तकलीफ़ हुई। रहमतुल्लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ओ सैद, अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई है तो मुझसे बदला ले लो। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आपके बदन पर तो कमीज़ है, मेरे बदन पर कमीज़ नहीं। ये सुनकर आपने बदला लेने के लिए कमीज़ उतार दी तो मैं आपसे लिपट गया और जिस्म अथर व अक़दस को चूमने लगा। साथ ही मैंने अपनी इस तमन्ना का इजहार करते हुए अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जब से मैं आप पर ईमान लाया हूँ इसी दिन से मेरी ये दिली तमन्ना थी کہ آپ کے جسم اطہر کو چوموں. اللہ کا شکر ہے کہ آج میری یہ تمنا پوری ہوئی. سبحان اللہ. اس کا عنوان لکھیے, محبت اظہار مانگتی ہے. سچ ہے نا, جب اندر محبت ہوتی ہے نا تو منہ سے نہیں کہنا پڑتا, ایکشنز بتاتے ہیں, رویے بتاتے ہیں, بیہیویئرس بتاتے ہیں, ٹاکنگ بتاتی ہے کہ کتنی محبت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ عمل کی باتیں یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت تھی, اللہ کے نبی سے محبت کی جا سکتی ہے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ایمان اور یقین کی دولت بڑھتی ہے. تیسری بات پتہ چلی کہ دل پر نورانی تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے, یعنی ایک ٹرینکولیٹی, ایک پیس آف ہارٹ کی کیفیت ہونے لگتی ہے. پھر اگلی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اسی لیے یہ صحابی تھے. پھر اگلی بات ہے کہ یہ خواہش کیا ناجائز تھی؟ ناجائز نہیں ہے. اب دیکھیے کہ محبت کے اندر رہتے ہوئے, لمیٹیشنز میں رہ کے محبت کے اظہار کے لیے ایسا کرنا کہ اللہ کے نبی کو چومنا, یہ اور بات ہے. لیکن بہت غور سے سنیے گا, لیکن کسی کو عقیدت یا تقدس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ چومنا, اس کے پاؤں چومنا, جیسے لوگ بزرگوں کو اپنے پیروں کے ساتھ اس طرح کا کرتے ہیں, وہ اس سے نہیں مراد. یہ ایک بار کا موقع تھا, بار بار نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیے کتنے طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اتروائی اور کوشش کی کہ آپ کو چوم سکیں. یہ نہیں کیا کہ آپ ہر وقت ہی ایسا کریں, لیکن افسوس کی بات یہ کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو اپنے لیے اہم کر لیتے ہیں. اور ایک دفعہ کوئی کرے کام تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے کہ وہ کام ہر وقت ہی ہوتا رہے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت صحیح لگتی ہیں لیکن بار بار ان کا تقاضا ٹھیک نہیں ہوتا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اگر انہوں نے چوما تو یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے نبی کا جسم تھا, کسی امتی کا جسم نہیں تھا. اور اللہ کے نبی کو دیکھنے سے جیسے اگر اجر ملتا ہے اور آپ کو صحابہ کے درجے پہ لوگ فائز ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح آپ کے جسم کو چھو لینے سے بھی انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا, لیکن کسی اور انسان کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے, اور وہ کہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں مانا کیونکہ آپ کو محبت کا پتہ تھا. بعض لوگ محبت کا جواب بڑی ہی درشروئی سے دیتے ہیں, سنگ دلی کے ساتھ دیتے ہیں, اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لمیٹیشنز اچھی ہوتی ہیں, بعض لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں, بعض کچھ, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم ایسا احساس ہو جائے کہ لوگ آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہیں اور آپ بہت بڑی چیز ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام اور وہ تو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے. اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے. غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان مردی اور بہادری سے دفاع کیا, وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے. جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا, فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا. اسی طرح غزوہ احد میں 7 مہلک تیر انہوں نے اپنے بدن پر چھیل کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا حق ادا کر دیا. کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا. اپنے قبیلے میں جو ان کی قدر و منزلت تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی واقف تھے. اگر یہ اپنے قبیلے کے کسی فرد کی سفارش کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوشی قبول کر لیتے. حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایک انصاری گھرانے کی مفلوق الحالی, مفلوق کیا ہے, بہت ہی خراب حالی حال, یعنی خراب حال, اس کا ذکر کیا. حقیقتاً یہ گھرانہ تنگ دستی اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا. میں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, یہ لوگ مالی تعاون کے مستحق ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, اسید تم اس وقت آئے جب ہم سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے, آئندہ جب بھی ہمارے پاس کہیں سے مال آئے تو مجھے یاد دلانا, انشاءاللہ ان کی پوری مدد کی جائے گی. کچھ ہی عرصے میں خیبر سے وافر مقدار میں مال آ گیا. آپ نے مستحق مسلمانوں میں سے تقسیم کیا اور خاص کر اس گھرانے کی دل کھول کر مدد کی جس کی نشاندہی حضرت اسید نے کی تھی. حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھرانے کی آسودہ حالی دیکھی, یعنی وہ ریلیکسڈ ہو گئے اور پرابلم حل ہو گیا, تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، تمہیں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب سے میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا ہے، میں نے تمہیں پاک دامن اور بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والا پایا ہے، لیکن تم میرے بعد دیکھو گے کہ انصار کی نسبت دیگر لوگوں سے اچھا سلوک برتا جائے گا، لیکن تم میری ملاقات تک صبر کرنا۔ یہ ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے یعنی بیٹھے، تو آپ نے مسلمانوں میں مال و متاع تقسیم کیا۔ میرے حصے میں ایک چوغا آیا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سا تھا۔ میں ابھی مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس نے بہت قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس امیر المومنین نے اسے بیت المال سے عنایت کیا تھا اور یہ اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا جو آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ فرمان نبوی میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کو بھی سنایا۔ وہ شخص میری بات سنتے ہی اٹھا اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی میرے پاس پہنچے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے گرجدار آواز میں کہا، اسید جلدی نماز پڑھو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، بھلا میرے متعلق تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اسید اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ لباس میں نے اس شخص کو دیا تھا جسے انصاری ہونے کے ساتھ ساتھ بیت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ لباس اس قریشی نوجوان نے ان سے خرید لیا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس صورتحال کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی تھی وہ میرے دور حکومت میں ظہور پذیر ہوگی؟ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، امیر المومنین، اللہ جانتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس حصے کا عنوان لکھیے، حضرت اسید رضی اللہ عنہ کا فہم۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک طرف محبت ہوتی ہے اور بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو دوسرے کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے محبت کا ثبوت دیا اپنی جسم پہ تیر کھا کے۔ آج بھی بہت سارے لوگ نبی سے محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن تیر کھانے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ 7 تیر ان کے جسم میں لگے اور یہ جمے رہے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاؤں میں ایک ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تو ہم چیخ مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نازک لوگ ہیں، وہ لوگ مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر و منزلت کو جانتے تھے کہ اگر آپ اس وے لیول پہ ہیں تو آپ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے کہ اگر واقعی یہ کسی کی سفارش کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی اس کو پورا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں یا جو بڑے کاموں میں ہوں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کوئی اس میں جیلسی کا یا ہٹ دھرمی کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کہہ دیا تو ہم نہیں کریں گے، بلکہ فراخ دلی یہ کہ اگر کوئی سردار ہے یا کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہے یا اپنے مرتبے کے اعتبار سے دوسروں سے بڑا ہے تو ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے کسی کی سفارش کی کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر خود کسی کی مدد نہ بھی کر سکے تو اگر کوئی دوسرا کر سکے تو اس کی سفارش کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کو کرنے والا۔ اور ایسے بہت سارے موقع ہم سب کے پاس ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو ضرور اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکاشن کہ ایک وقت آئے گا کہ انصار کی عزت کم رہ جائے گی یا لوگ انصار کو اہمیت نہ کم دیں گے، حقیقت یہ ہے کہ ہر دور کے لوگ جو دین سے جڑے ہوتے ہیں وہ انصار ہی ہوتے ہیں۔ وہ مدینہ کے انصار تھے، آج ہر دور کے ہیں۔ اور آپ انسانوں کا ایک عجیب رویہ تو دیکھتے ہی ہیں، कि जब तक उन्होंने किसी चीज़ को खुद फर्स्ट हैंड तौर पे नहीं देखा होता तो वो उसके बारे में अजीबोगरीब बातें कहते और सुनते हुए पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखें कि इन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यानी एक ऐसा अमल देखा जो बज़ाहर इनकी निगाह में ऐसे था कि ये खिलाफ सुन्नत है और इनको लगा कि शायद हजरत उमर इसके अंदर शरीक है, तो इन्होंने उस पर इजहार कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि अगर बड़ों के अंदर यानी हुकूमत के नुमाइंदे या कोई भी जो लीड्स करते हैं कोई अगर ऐसी बात दिखती है तो उसको आसान अंदाज से आगे की जा सकती है, लेकिन उसके अंदर भी अदब जो है वो मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। अपने से छोटे को कुछ कहना और बात होती है, उसका अंदाज कोई और होगा, लेकिन अपने से बड़े और ख़ास तौर पे मर्तबे में बड़े इंसान की जो बात की जाएगी उसके साथ बात का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। एक और चीज़ ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में ये खुशगुमान थे, तभी तो इन्होंने कहा कि मुझे भी ये उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, और ताकि आप ये ना सोचें कि भाई कुछ बदगुमानी है इनके दिल में। तो सारी बात का खुलासा यही है, जब कुछ लोग अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से किसी एक अच्छे काम पे लग जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है, दिलों में बात आ सकती है लेकिन दिल में बात रहती नहीं। जैसे यहाँ इनके दिल में हजरत उमर के लिए बात आई, फिर हजरत उमर ने उनसे वेरिफिकेशन की, इट्स क्वाइट पॉसिबल, लेकिन वो चीज़ें साथ साथ नहीं रहती, उसको फिर निकाल दिया जाता है दिल से। फिर इसके बाद आप देखिए कि इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात थी कि तुम मुझे हौज़ पे मिलोगे, तो ये भी एक खुशखबरी है हर दौर के उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के दीन की वजह से सताए जाते हैं, तो उनको बता दिया जाएगा कि देखो एक दिन तो वो आएगा ही कि जब अल्लाह ताला सारे फैसले करेगा और तुम सब चीज़ों को देख लोगे। और इंसान थे, इन बातों से ये भी पता चलता है कि ये सब इंसान थे। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हो इसके बाद ज़्यादा देर तक ज़िंदा ना रहे, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर ही के दौरे खिलाफत में इनको अपने जवारे रहमत में बुला लिया। जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए तो पता चला 4,000 दिरहम के मकरूज़ हैं। आपके वारिसों ने सोचा कर्ज अदा करने के लिए इनकी ज़रई ज़मीनों को बेच दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो को पता चला तो आपने फौरन कर्ज ख्वाहों से रब्ता कायम किया और इन्हें सालाना 1,000 दिरहम का अनाज लेने पर राजी कर दिया। इस तरह 4 साल के अरसे में कर्ज अदा हो गया और ज़मीन औलाद की मलकियत रही। सुभान अल्लाह। जी, इस हिस्से का उनवान लिख लीजिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो का बेहतरीन तस्फिया या फैसला, अगर वो मुश्किल लगे तो। तो इस हिस्से में जो बातें हमें समझ आती हैं, पहली बात तो ये कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे को मरना है, कोई अमीर हो गरीब हो इतनी खूबियों का मालिक हो मरना उनको भी है। दूसरी बात ये पता चली कि जब फौत हुए तो मकरूज़ थे 4,000 दिरहम के। ऐसा कब होता है, यानी लैंड थी लेकिन कर्ज लिया हुआ था माल। बाज़ दफ़ा इंसान को माल की ज़रूरत होती है लेकिन उसके पास कोई एसेट्स होते हैं तो वो फिर एसेट्स उस वक्त काम नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद कुछ छोड़ के गए थे। फिर दूसरी बात देखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अमल बताता है कि जब किसी के ऊपर कोई मामला हो, कोई हक तलफी हो रही हो या किसी पे जुल्म हो तो हुक्मरान या अमीर जो है वो मुदाखलत कर सकता है। और बहुत ही अच्छा उन्होंने फैसला करवाया कि जिनका कर्ज देना था उन्हें कहा कि आप हर साल जो इनकी ज़मीनों की फसल आएगी उसमें से 1,000 दिरहम आपको देंगे, क्योंकि जो ज़मींदारी करते हैं उनको पता है कि मनी एक ही दफ़ा आती है जब फसल कटती है, तो हर साल एक दफ़ा वो दे देंगे। तो इस तरह 4 साल में वो कर्ज़ा अदा हो गया और ज़मीन औलाद की मलकियत रही। इससे एक और चीज़ पता चलती है, माँ बाप अगर अच्छे होते हैं उनकी नेकियाँ यतीमों के भी काम आती हैं, उनके बच्चों को ज़मीन मिली रही तो ये चीज़ इस चीज़ की दलील है। फिर इसे एक और चीज़ भी पता चलती है और वो ये है कि इंसान माल पीछे छोड़ सकता है, यानी जब मरे और उसके पास कोई माल है और बच्चों को मिलता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि इनकी ज़िंदगी के अंदर जितनी अच्छी चीज़ें थी, जो खूबियाँ थी, वो हमें भी अता करे और कल जन्नतों में हम सब एक दूसरे को देखें और मुलाकात करें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।